الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم. یہ سورہ ہود کی آیات ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلے ان کا ترجمہ سن لیں پھر انشاءاللہ ان کی تشریح کی جائے گی. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. اور اے میری قوم کے لوگوں, ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے, اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں. وہ کہنے لگے کہ اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں, اور اپنے مال و دولت کے بارے میں ہم جو کچھ چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو. حضرت شعیب نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں, ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں. میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے, اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ تعالی کی مدد سے ہوتی ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں. ان آیات میں اللہ پاک نے قوم مدین اور ان کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مبعوث ہوئے تھے شعیب علیہ السلام, ان کا ذکر فرمایا ہے. مدین کا علاقہ انتہائی زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا، اور یہاں کے لوگ مجموعی طور پر خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان آیات میں ان کی خوشحالی کا دو وجہ سے بطور خاص ذکر فرمایا ہے. ایک یہ کہ جب تم اتنے خوشحال ہو، فارغ البال ہو، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر دھوکہ بازی کیا ضرورت ہے، پھر دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے، ناپ تول میں کمی کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے. دوسرے تمہیں اس خوشحالی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہیں یہ کہ اس کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاؤ. یہ دو باتیں حضرت شعیب علیہ السلام نے ذکر فرمائی. یہ باتیں ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے اور ان کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ عام طور پر اللہ پاک نے ہر شخص کو اتنا ضرور عطا فرمایا ہے کہ اگر آدمی قناعت سے کام لے، ہرس و حوث کا پتلا نہ بنے، تو اس میں اس کا گزارا آرام سے ہو سکتا ہے. اسی کا نام خوشحالی ہے کہ انسان کو دنیا میں اتنی روزی مل جائے کہ کسی کے آگے اسے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، عزت سے کمائے اور راحت کے ساتھ کھائے، پیے اور پہنے. جب کسی کو اتنی روزی مل جائے تو پھر اس کو اپنے کاروبار میں ڈنڈے مارنے کی کوئی گنجائش نہیں. آدمی زیادہ کمانے کے لیے یہ حرکت کرتا ہے تاکہ پیسے مجھے پورے ملے، مال میں کم دوں، تولنے میں بھی یہی، ناپنے میں بھی یہی، ڈیوٹی کم دینے میں بھی یہی، اور اوور ٹائم کیا نہیں اور پیسے لینا شروع کر دیں. ان سب کے اندر بنیادی چیز یہی ہے کہ مجھے دینا کم پڑے، لوں پورا بلکہ زیادہ. تو یہ تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن ایک بدحال، خستہ حال، غریب، فقیر، محتاج، مسکین، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، وہ اگر ایسا کرے تو ہے تو اس کے لیے بھی غلط، لیکن ظاہراً ایک وجہ اس کے پاس تو ہے کہ بھئی میں محتاج آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. لیکن جس کو بقدر ضرورت اللہ پاک نے دے رکھا ہو تو ہرگز اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی طرح بھی اس کے لیے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیوں کوئی وجہ نہیں. دوسرے یہ کہ جب اللہ پاک کسی کو خوشحالی عطا فرمائے اور بقدر ضرورت اس کو کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، رہنے کو عطا فرما دے، تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار بننا چاہیے، نہ کہ نافرمان اور ناشکرا. یہ بھی ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ جب کسی سے ملو گے تو ہزار میں ایک کم ایک ہزار جو ہے نا وہ رونا ہی روئیں گے اپنی تکلیفوں کا، اپنی معاشی بدحالی کا، اپنی گزارا نہ ہونے کا کہ گزارا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، بس ہر وقت رونے رونا، ناشکری ہی ناشکری، ناقدری ہی ناقدری. جس کی 20,000 آمدنی ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کی 1,00,000 تنخواہ ہے وہ بھی رو رہا ہے. جس سے ملو بس وہ یہ کہتا ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ بیماری وہ بیماری، یہ تکلیف وہ تکلیف، یہ سب ناشکری کے عنوانات ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی دوسری زندگی دیکھو تو گناہوں سے پر، نافرمانیوں سے بھرپور، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، غیبت کرنے کی عادت ہے، فضول باتیں کرنے کی عادت ہے، بدنگاہی کی عادت ہے، ہرس و حوث کی عادت ہے، حب دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں، روزے رکھتے نہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کرتے نہیں، تو یہ دو سبق اس درس سے ہمیں ملتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دو باتیں سب سے پہلے بتلائی. پھر سمجھ لیں, ایک یہ کہ جب تم خوشحال ہو تو پھر تم کاروبار میں جو ناپ تول ہوتی ہے اس میں کمی بیشی کیوں کرتے ہو. دوسرے کہ جب تمہیں اللہ پاک نے خوشحال بنایا ہے, اور مدین جیسا کہ میں نے عرض کیا انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا, پھلوں کی بے انتہا کثرت تھی, کاروبار ان کا بہت ہی زیادہ خوشحالی کا باعث تھا, تو پھر آدمی کو کیا ضرورت ہے معاذ اللہ ناپ تول میں کمی کرنے کی. لہذا اس کو ہم اپنے پلے باندھیں. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں, ناپ تول کو پورا پورا کیا کرو, اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو. یہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا, پورا پورا تولنا, اور لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیز پوری پوری دینا, یہ صرف ناپ تول تک ہی محدود نہیں ہے. جو چیزیں تول کر بھیجی جاتی ہیں ان تک, یا جو چیزیں ناپ کر بھیجی جاتی ہیں ان تک, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پر کسی کا کوئی حق واجب ہو جائے, جب تم پر کسی کا حق واجب ہو جائے تو اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارو اور تعویلات کر کے اس کے اندر اس کا حق مارنے کی کوشش مت کرو, بلکہ جب وقت آ جائے حق ادا کرنے کا تو پورا پورا حق ادا کرو. اس میں کاروبار کی ساری صورتیں بھی آ گئیں, ایسی ساری ملازمتیں بھی جو کہ جائز ہوں وہ اس کے اندر آ گئیں. عام تو وہ ملازمت میں آدمی اپنی جسمانی توانائیاں دوسرے کو دیتا ہے, اس کے بدلے میں تنخواہ لیتا ہے. اب اس کی بے شمار صورتیں, اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہر ملازم نے جو کاموں کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے وہ پوری پوری ادا کرے, اور بر وقت ادا کرے. اور مالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ کام پورا کر دے تو بلا تاخیر اس کی اجرت پوری پوری ادا کر دے. اب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ کام پورا کرتے نہیں. اگر وہ وقت کے پابند ہیں تو وقت پورا نہیں دیں گے, کام کے پابند ہیں تو کام پورا نہیں کریں گے, دونوں چیزوں میں پابند ہیں تو دونوں کام بھی پورے نہیں کریں گے, اور جب اجرت لینے کا آئے گا تو وقت آئے گا تو پورا پورا پوری اجرت پوری تنخواہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ پیشگی لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور پیشگی لے کر کے بھی کام نہ کرنے کی پابندی کرتے ہیں, یا وقت پر نہ کرنے کی پابندی کرتے ہیں. یہ بھی اس میں داخل ہے, کیونکہ جب آپ نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام اتنے وقت میں آپ کا کر دوں گا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کریں, اس میں کوئی کمی نہ کریں, کوئی کوتاہی نہ کریں, کمن کیفن کوئی اس میں کمی نہ ہونے دیں, پورا پورا اس کا حق ادا کریں اور پھر اپنا حق پورا پورا لیں. یہ بھی درست نہیں ہے کہ جس نے آپ کو اپنے یہاں ملازم رکھا ہے آپ کی ڈیوٹی تو 8 گھنٹے کی ہے اور 4 کام اس میں آپ کو کرنے ہوتے ہیں, اب وہ آپ سے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی لینے لگے آپ کی رضامندی کے بغیر, یا بجائے 4 کے 5 کام آپ سے لینے لگے آپ کی رضامندی کے بغیر. یہ بھی حق تلفی ہے, مالک کے لیے بھی ایسا کرنا جائز نہیں. ہاں آپ کی رضامندی سے تو ہو سکتا ہے, یا یہ کہ آپس میں پھر اس کے لیے بھی الگ سے معاوضہ طے ہو جائے جس کو اوور ٹائم کہتے ہیں, لیکن اوور ٹائم تو لکھا جا رہا ہے دیا نہیں جا رہا, اور پیسے لیے جا رہے ہیں اوور ٹائم کے, تو یہ تو ڈنڈی مارنا ہے. یا کام تو جناب طے تو ہوا تھا 8 گھنٹے کام لیے جا رہے ہیں 12 گھنٹے, اور 4 گھنٹے کوئی معاوضہ مالک نہیں دے رہا, یہ بھی ناجائز ہے. لہذا ملازمت کے اندر بھی حکم ہے, تجارت کے اندر بھی حکم ہے, یہاں تک کہ نماز و روزے کے اندر بھی حکم ہے. کہ اللہ پاک نے نماز فرض کی ہے تو بھائی نماز صحیح سے ادا کرو. یہ نہیں کہ جلدی جلدی لشٹم پشٹم الٹی سیدھی پڑھ پڑھا کے فارغ ہو جاؤ کہ کون پوچھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں, کل اللہ پاک پوچھیں گے. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے, بھائی جیسی ہم نے نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا تو بتاؤ نماز ویسے پڑھ کے آئے ہو نہیں آئے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز میں پاس ہو جائے گا تو باقی اعمال میں پاس ہوگا. کیونکہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے وہ روزے کا بھی پابند ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ کا بھی پابند ہوتا ہے, اور جو نمازی کی پابند نہیں ہے تو باقی اعمال کا بھی پابند نہیں ہوتا. اس لیے اس کی آخرت کی باقی منزلیں بھی دشوار سے دشوار ہوتی چلی جائیں گی. غرض کہ جس کا حق ہم پر واجب ہو گیا, جس کے اندر بھی بچوں کا حق بھی آ گیا, بہن بھائیوں کا حق بھی آ گیا, ماں باپ کا حق بھی آ گیا, تمام حقوق واجبہ اس کے اندر آ گئے, ان کو اپنے وقت پر ٹھیک ٹھیک ادا کرنا ضروری ہے. اور اس میں کمی کرنا کوتاہی کرنا موجب پکڑ ہے. اللہ بچا. اس کے بعد حضرت اللہ پاک فرماتے ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام کا ارشاد. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں, اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی حقیقت میں وہی بہتر ہے, کیوں اس میں دوسرے کا حق نہیں ہے, اور جس میں دوسرے کا حق نہ ہو اسی میں برکت ہوتی ہے, اسی میں سکون ہوتا ہے, اسی میں عزت ہوتی ہے, اسی میں راحت ہوتی ہے, اسی میں خیر ہوتی ہے, اسی میں سکون ہوتا ہے. اور اگر آپ نے دوسرے کا حق دبا کر کے کچھ اپنے پیسے بڑھا لیے, کچھ آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیا, تو یہ اضافہ تو ظاہراً ہو گیا مگر یہ تو سانپ ہے, یہ آپ کے پاس آتے ہی ڈسے گا, کہیں بیماری کی شکل میں, کہیں اچانک حادثہ پیش آنے کی شکل میں, کہیں مال کے اندر خسارہ ہونے کی شکل میں, کہیں بلا کسی وجہ کے بس طبیعت کے پریشان ہونے کی شکل میں. کہ بھائی آج کل طبیعت بڑی بے سکونی کا شکار ہے, بڑا طبیعت کے اندر اضطراب ہے, سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, کسی قرار جو ہے طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے, رات کو نیند نہیں آتی, دن بھر میں پریشان رہتا ہوں, ساری نعمتیں گھر کے اندر موجود ہیں, سکون کا نام و نشان نہیں ہے. کیوں؟ دوسرے کا حق مارا ہوا ہے, وہ ڈس رہا ہے اندر ہی اندر جو ڈستا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے اندر ناجائز طریقے سے کما رکھا ہے, ملازمت کے اندر حق ادا کیے بغیر بہت سب پیسہ کما کر رکھا ہوا ہے اور استعمال کر رہے ہیں, پرواہ نہیں ہے. اب یہ سانپ بچھو ڈس رہے ہیں اور اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ سانپ بچھو کون سے ڈس رہے ہیں, لیکن یہ وہ ڈس رہے ہیں جو دوسرے کا حق مارا ہے. اس لیے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم دوسرے کا پورا پورا حق ادا کر دو, پھر بچے گا اگرچہ کم بچے گا, اور بعض مرتبہ بہت بچتا ہے بھائی, کوئی شمار ہی نہیں اس کے بچنے کا, تو کبھی کبھی کم بچتا ہے ورنہ بہت بچتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور کبھی وہ بہت جو ہوتا ہے وہ کیفن ہوتا ہے, کم من نہیں ہوتا, یعنی مقدار کے اعتبار سے تو بچت تھوڑی ہو رہی ہے لیکن گزارے کے اعتبار سے وہ اتنا بابرکت ہے کہ خوب کھا رہے ہیں, خوب پی رہے ہیں, خوب پہن رہے ہیں, خوب موجی موج, اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں تو وہاں کوئی سانپ بچھو نہیں ہے بھائی. آرام سے کھاؤ, آرام سے پیو, عزت سے رہو, عزت سے جاؤ, رات کو بھی نیند آ رہی ہے اور سویرے بھی آنکھ نہیں کھلتے, کھلنی چاہیے سویرے. تو بھائی بعض دفعہ اتنا سکون ملتا ہے کہ آدمی حیران رہتا ہے کہ بھائی مجھے تو کوئی غم ہی نہیں ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے کوئی بیماری ہی نہیں ہے. ایسے آدمی بھی ہیں بھائی دنیا میں, یہ وہی ہیں جو دوسرے کا حق پورا پورا ادا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما لے. لہذا دوسرے کا حق مارنے سے بچو. اسی لیے مستحب یہ ہے کہ جب تولو تو جھکتا ہوا تولو, اور جب ناپو تو ذرا سا زیادہ ڈالو. ایسی مالک کے اگر آپ ملازم ہو تو اس کے کام بھی دل و جان سے پورے کرو, وقت بھی پورا لگاؤ پھر بھی کچھ نہ کچھ اضافی لگاؤ تاکہ اس کا حق میری طرف نہ رہے، میرا چاہے ادھر چلا جائے لیکن اس کا حق میری طرف نہ رہے، پھر دو جو کچھ آمدنی ہوگی اس میں کیسی برکت ہوگی، وہ بہتر ہوگا اس سے کہ دوسرے کا آپ کی طرف آ جائے، اللہ بچائے. اس پر میں ایک حدیث شریف کا واقعہ ابھی یاد آیا سناتا ہوں. ایک صحابی غالب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، وہ سفر میں حضور کے ساتھ تھے. فرماتے ہیں کہ راستے میں میں حضور کے ساتھ تھا اور میری اونٹی جو تھی وہ بڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی. حضور نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ میں نے حضور یہ چلی نہیں رہی کیا کروں؟ تو آپ نے اس کے گھنٹر مارا جیسے سواری کو تیز کرنے کے لیے مارا جاتا ہے. اب تو بڑی تیز تیز چلنے لگی بھائی اور حضور کی سواری کے قریب آ گئی چلتے چلتے. آپ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرو جابر، یہ مونٹنی مجھے بھیج دو نصف اوقیہ میں. ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، آدھا اوقیہ ہو گیا 20 درہم کا. کیوں 20 درہم ہے تم مجھے یہ اونٹنی بھیج دو؟ کہا حضور مجھے منظور ہے. لیکن انہوں نے کہا حضور میں میری شرط یہ ہے کہ میں اس کو مدینے تک میں اس پہ جاؤں گا، کیونکہ ابھی میں نے سودا کر لیا تھا، یہ تو آپ کی ہو گئی، اس کا تقاضا تو یہ کہ میں اتر جاؤں اور اونٹنی آپ کے حوالے کر دوں، تو میں مدینے کیسے جاؤں گا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ حضور بھی واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور یہ بھی گئے، جاتے جناب انہوں نے فوراً اونٹنی سے اترے اور پھر اس کی نکیل پکڑ کے حضور خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ میں حضور کو یہ اونٹنی حوالے کر دوں. جیسے میں پہنچا تو آپ نے ارے تم بھی آ گئے، کب آئے؟ میں نے کہا حضور میں الحمد خیر سے پہنچ گیا اور یہ حضور آپ کی اونٹنی لے کر کے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا بلال سے، اے بلال جاؤ بھائی دیکھو ان کو 20 درہم دے دو مگر ذرا جھکتے ہوئے دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے 20 سے کچھ زیادہ پیسے ادا کر دیے اور میں نے اونٹنی ان کے حوالے کر دیے. پھر میں چلا، جب میں چلا نا تو میرے دل میں آیا کہ حضور تھوڑی دیر میں پھر مجھے بلائیں گے اور پھر مجھے اونٹنی بھی عطا فرمائیں گے. اللہ حافظ اللہ حافظ. وہ یہی ہوا، ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ مجھے اس حضرت بلال نے آواز دی تو میں واپس پلٹا. اب جب میں واپس آیا تھا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب حضور مجھے اونٹنی بھی واپس دیں گے، مگر میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اونٹنی واپس لوں، اس لیے پیسے تو لے چکے، اب اونٹنی کس لیے لوں؟ لیکن وہی ہوا جو میرے دل میں آیا تھا، جیسے میں واپس آیا جابر جی اونٹنی بھی لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسا بیچنے والا بھی ہوگا، ایسا خریدار بھی ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اونٹنی خرید لی اور پھر اس کے پیسے بھی ادا کر دیے اور کچھ زیادہ ادا کیے، اور ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ آپ کے حسن اخلاق کی مثال ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. سبحان اللہ. کیا آپ نے جابر جی اونٹنی بھی لے جاؤ 20 درہم بھی لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ایسے آپ کے اخلاق تھے، کون ایسا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بہرحال ہمارے پاس جو خریدار آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آتا ہے، جب آیا تو اس کا اکرام کرنا چاہیے. ادنا اکرام یہ ہے کہ ایک تو اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بد اخلاقی سے پیش نہ آؤ، دوسرے یہ کہ اس کا پورا پورا حق ادا کرو. پورے پورے حق میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر تمہارے سودے میں کوئی عیب ہے تو وہ بھی ظاہر کر دو اس کے اوپر کہ بھائی یہ چیز ہے میں اتنے کی دے رہا ہوں اور اس میں یہ خرابی ہے اور اس خرابی کے ساتھ میں اتنے میں بیچ رہا ہوں. یہ نہیں کہ اس کو چھپاؤ، نہیں، عیب وظاہر کرنا واجب ہے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو بتاؤ. پھر بھی اگر وہ خریدتا ہے اس کی مرضی، نہیں خریدتا ہے تو اس کی مرضی. اس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے. اور پھر جب دو تو اگر اس نے کوئی چیز خریدی تو اس کو ذرا زیادہ دو، اور اگر پیسے آپ ادا کر رہے ہو تو کچھ زیادہ دو. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آیا، عام طور پر آپ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جب وہ کسی سے خریدا کرتے ہیں تو بیچنے والا بےچارا رعایت کرتا ہے کہ حضرت یہ فلاں کو تو میں 20 روپے کے دوں گا، مگر اب حضرت آپ کو، آپ سے کیا پیسے لینا، آپ تو 15 میں دے دیں. حضرت فرماتے ہیں بھائی یہ رعایت ایک ہی جانب کیوں ہوتی ہے، دوسری جانب بھی تو ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. यानी कभी तुम भी तो 25 रुपए दे दिया करो, भाई तुम तो मोहब्बत में मुझे 20 रुपए की चीज 15 में दे रहे हो, तो कभी हजरत को भी चाहिए कि वो कहेंगे भाई 15 नहीं, भाई तुम क्या कहते हैं, इसके पैसे जो है ना बजाय 15 के 25 ले लो, 20 रुपए तो है ना उसकी कीमत, और रियायत कर रहा है 5, तो आप बजाय 5 के 10 रुपए इजाफी करके दे दो। ये है यानी सिला रहमी या कहना चाहिए कि इकराम या रियायत एक जानब नहीं होनी चाहिए, दोनों जानब होनी चाहिए, कभी इधर से भी सिला होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये तो आमतौर पर लोग जानने वाले से जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो भी जानने वाले को फायदा भी तो पहुंचाना चाहिए। सुभान अल्लाह। और आगे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो जमीन में फसाद फैलाते मत फिरो। असल में शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के लोग जो थे वो रास्तों पर बैठ जाया करते थे, और वहां उन्होंने चौकियां बनाई हुई थी, जैसे हमारे यहाँ मेन रोडों पर चौकियां होती हैं, और वहां मुसाफिरों से जबरदस्ती टैक्स लिया करते थे, और बाज मुसाफिरों को लूट भी लिया करते थे, उन पर डाका भी डाल दिया करते थे। इस उनकी गलत हरकत की तरफ इस आयत में इशारा किया गया है, और तुम जमीन में फसाद न फैलाओ, यानी खुशहाल होते हुए ऐसी हरकत है। एक तो ये कि रास्तों में बैठ करके, उस जमाने में रास्ते ऐसे नहीं होते थे जैसे हमारे जमाने के रास्ते जिनको बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, इसलिए हुक्म में भी फर्क है। तो उस जमाने में तो कुदरती रास्ते होते थे, उसी पर बैठ के किसी से टैक्स लेने का कोई जवाब नहीं, और फिर खुदा ना खास्ता उनको लूटना और उन पर डाका डालना, ये तो किसी तरह भी जायज नहीं, और खुशहाल होने के बावजूद ऐसा करना और भी ज्यादा बदतर और भी ज्यादा नाजायज। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई रास्ते रास्ते का फर्क है, आजकल के जमाने में चूंकि रोड बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं, तो उसके ऊपर जायज टैक्स लगाना जायज है, जायज टैक्स लेना भी जायज और फिर देना भी जरूरी, फिर टैक्स की चोरी करना भी नाजायज। जैसे बाद लोग जो है वो जहां टूल प्लाजा आता है वहां से कच्चे में गाड़ी उतार लेते हैं और दूर से घुमा कर फिर रोड पे, तो भाई ये नाजायज है, ये से कमी बेशी में ये आता है ये भी, तो लिहाजा जहां टैक्स है और है जायज तो फिर वो देना पड़ेगा भाई, अब नहीं दोगे तो आगे देना पड़ेगा। जैसे थानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा उनके साथ कुछ वजन ज्यादा था सफर में मुकर्रा वजन से ज्यादा वजन था हजरत के पास, तो हजरत ने स्टेशन पर जहां पर वजन का इजाफी वजन का टैक्स दिया जाता था कि उजरत दी जाती थी, उससे कहा उससे भाई जैसे तोलो भाई इसके अंदर जो इजाफी वजन है इसके मुझसे पैसे ले लो। वो हजरत का जानने वाला था, उसने हजरत अब ऐसे ही ले जाओ भाई, मैं कैसे ले जाऊं, गाड़ी में बैठूंगा तो चेकर आएगा तो वो तो फिर पैसे मांगेगा। कहा मैं उससे कह दूंगा कि भाई हमारे हजरत जा रहे हैं, उससे तुम पैसे मत मांगना। भाई वो कहां तक जाएगा? तो फला जंक्शन तक वो जाएगा, उसकी ड्यूटी वहां तक है, फिर आगे भी तो आएगा ना चेकर, फिर क्या होगा? कहते वो उससे कहूंगा वो आगे वाले से कहते क्या क्या अच्छा फिर आगे आगे फिर हजरत वो फला स्टेशन तक वो जाएगा, फिर आगे भी मुझे तो आगे जाना है, मैं फिर मैं क्या करूंगा? कहा तो मैं उससे कहूंगा वो उससे कह देगा तीसरा, तो फिर क्या आगे फिर क्या होगा? हजरत फिर तो इतने में आपका शहर ही आ जाएगा, स्टेशन आ जाएगा, फिर आपने घर चले जाना। फरमा नहीं भैया, एक स्टेशन आगे भी है, वो है आखिरत का स्टेशन, वहां कौन सा चेकर होगा भाई? कहा हजरत वहां के मैं कुछ नहीं कह सकता। तो फिर भाई ले ले भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वही बात है कि आखिरत खौफ हो तो आदमी किसी की एक पाई भी अपनी तरफ नहीं रख सकता, देने की कोशिश करेगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया, उसको उधार कर देता हूँ, आइंदा जो हफ्ते को याद दिला देना इंशाल्लाह, क्यों है जरा लंबा वो मगर है बड़ा मजेदार इंशाल्लाह ताला। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वला तासो फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और तुम जमीन में फसाद फैलाते हुए न फिरो। قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبدنا آباؤنا ونفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ یہ اس کی تشریح بعد میں کریں گے، اچھا کیوں گا وقت کم ہے تو یہاں سے پھر اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ہم سب کو اپنے رحمت سے اپنے فضل سے اپنے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما ہم سے تو ہر پہلو میں کوتاہی نظر آتی ہے یا اللہ جس پہلو سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کوتاہی نظر آتی ہے یا اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما اور اپنی رحمت سے اپنے کلام پاک پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین